علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، ہماری کمی کے باوجود ہمیں اپنی دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھنے کا موقع نصیب کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں نبی اور آل نبی کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ قرآن اور اہل بیت کے ہمراہ محشور فرمائے، اور ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادا احترام، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ لقمان کی چند آیات آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں، اور ان چند آیات کے اندر جو آخری بات بیان ہوئی وہ عزم امور کے بارے میں تھی، کہ فرمایا کہ نماز قائم کرو اور امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، جو آخری نصیحتیں ہوئیں، اور واصبر علی ما اصابک، جو بھی انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلے تو کہیں نہ کہیں مشکل آتی ہے. خدا متعال نے اس دنیا کو آسائشوں کے لیے خلق نہیں کیا ہے، اس دنیا کو امتحان کے لیے خلق کیا ہے. مثلا جب ہم عقائد میں جاتے ہیں اور اس بات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اس بات کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے کہ بھئی کیوں خلق ہوا انسان، ہدف خلقت کیا ہے، تو وہاں پر اس بات کے اوپر اچھی طرح گفتگو ہوتی ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اوپر جانے کا بھی چانس ہے، نیچے جانے کا بھی چانس ہے. ایسی مخلوق، خدا نے کچھ ایسی مخلوقات خلق کی ہیں جس میں نیچے جانے کا کوئی چانس نہیں ہے، مثلا فرشتے، ان میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جس کو خدا نے متعال نعوذ باللہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال رہا ہے، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. خدا نے متعال نے کچھ مخلوقات ایسی بھی خلق کی ہیں جس میں اوپر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، جہاں تھے وہی ہیں. مثلا خدا نے متعال نے کوئی پتھر خلق کیا ہے، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ اب یہ ڈیولپمنٹ نہیں دکھائے گا، ماؤنٹ ایوریسٹ میں کوئی تذکیہ نہیں ہوگا، یہ جہاں تھا وہیں رہے گا. کچھ مخلوقات خدا نے ایسی خلق کی ہیں جو اوپر رہتی ہیں نیچے نہیں آتی ہیں، کچھ ایسی خلق کی ہیں نیچے ہوتی ہیں اوپر نہیں جاتی ہیں، کچھ مخلوقات ایسی خلق کی ہیں جن میں انسان سر فہرست ہے، اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی آ سکتا ہے. اب اگر ایسی مخلوق ہے جو اوپر بھی جا سکتی ہے نیچے بھی آ سکتی ہے، تو اب اگر اس میں سے کسی کو خدا جنت میں ڈالے تو کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ جس کو نیچے ڈال دیا کہ تو نے اس کو جنت میں بلا وجہ میں ڈال دیا، مجھے کیوں جہنم میں ڈالا؟ جس کو جہنم میں ڈالے گا وہ سوال کرے گا، جس کو جنت میں ڈالے گا وہ بھی سوال کرے گا. تو یہاں پر الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے اس ٹائپ کی کریشن کا کہ ایک ایگزام ہونا چاہیے، ایک امتحان ہونا چاہیے. وہ امتحان کہاں ہے؟ یہ وہ امتحان ہے. اب یہ وہ کریشن ہے جو اوپر بھی جا سکتی ہے نیچے بھی آ سکتی ہے، بلا وجہ اوپر بھیجے صحیح نہیں ہے، بلا وجہ نیچے بھیجے وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو کیا کرتا ہے؟ سب کو چانس دیتا ہے، سب کو ایک امتحان میں ڈالتا ہے. اس امتحان میں سب کو ڈالتا ہے ڈفرینٹ لیولز کے اوپر، ریوارڈ ایک جیسا ہوگا. یہ بہت عجیب پوائنٹ ہے یہاں پر، پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں ایک آدمی خلق ہوا ہے مسلمان، ایک آدمی خلق ہوا ہے عالم کے گھر میں، ایک آدمی خلق ہوا ہے مرجع تقلید کے گھر میں، تینوں کا اسٹارٹنگ ایک جیسا ہے؟ نہیں، اس کا اسٹارٹنگ جو مرجع تقلید کے یہاں خلق ہوا ہے، بہت اچھا اسٹارٹنگ ہے بھائی، ایک آدمی ہے جو عالم کے گھر خلق ہوا ہے، پیدا ہوا ہے وہاں پر، اس کا اسٹارٹ بہت اچھا ہے، ایک آدمی ایک نارمل مسلمان کے گھر خلق ہوا ہے، اس کا اسٹارٹ بھی اچھا ہے لیکن تھوڑا سا کم ہے، ایک آدمی گناہگاروں کے یہاں پیدا ہوا ہے، ایک آدمی متقی پرہیزگار کے اندر پیدا ہوا ہے، ایک حسن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں امیزون کے جنگلوں میں پیدا ہوا ہے، تو کینیا بھی کم نہیں ہے، کینیا کے جنگل بھی کہہ سکتے ہیں، بالآخر کینیا کے جنگل بھی مشہور ہیں، کسی ایسی جگہ پیدا ہوا ہے جہاں خدا کا نام سنا ہی نہیں تھا. اب سوال یہ ہے کہ ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تو ڈفرینٹ ہے، اب کیا امتحان سب کا ایک جیسا ہوگا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے بھائی، مثلا دنیا میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں مثلا او لیولز کے ایگزام کے لیے، او لیول کا جو ایگزام ہوگا پورے پاکستان میں ایک جیسا ہوگا، جو بچہ کراچی میں رہ رہا ہے اسلام آباد میں رہ رہا ہے لاہور میں رہ رہا ہے، ایک بچہ مثلا ڈیرہ غازی خان میں رہ رہا ہے، ایک ٹنڈو آدم میں رہ رہا ہے، وہ جو چھوٹے شہر میں رہ رہا ہے، وہ جو اسلام آباد کراچی میں رہ رہا ہے، سب کا ایک ہوگا؟ ہاں ایک ہی ہوگا، انصاف ہے یہ؟ نہیں، انصاف نہیں ہے یہ. جب اسٹارٹنگ پوائنٹ ڈفرینٹ تھے تو ایگزام کیوں ایک جیسا ہو رہا ہے؟ یہ غلط بات ہے، لیکن ہم ایجوکیشن سسٹم کے اندر مجبور ہیں، ہم یہی کرتے ہیں. تو خدا تو مجبور نہیں ہے، خدا تو یہ نہیں کرے گا. میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ 50 تھا، میرا ایگزام کس کے حساب سے ہوگا؟ جس کے حساب سے ہوگا اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ 10 تھا؟ نہیں، میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ 50 تھا، ایگزام بھی 50 کے حساب سے ہوگا. اب ریوارڈ کس کے حساب سے ملے گا؟ ریوارڈ بھی اسی حساب سے ملے گا. ایک آدمی مرجع تقلید کے یہاں پیدا ہوا ہے، اللہ کی نشانیاں بچپن سے دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، سب علم اس کے آنکھوں کے سامنے ہے، سب کچھ ہے، اس کا امتحان ایسے ہی لے جو ممباسا میں ایک بچہ مثال کے طور پر کسی نان مسلم کے یہاں پیدا ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہوا تھا گھرانا، ویسے ہی لے گا، ویسے ہی ریوارڈ دے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا عادل ہے، ظلم تھوڑی کرے گا کسی کے اوپر، عادل ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہماری روایات کہتی ہیں بعض انسان 10% اچھائی کرے نا ان کو انعام ملتا ہے بعض دوسرے لوگوں کی 80% اچھائی کے برابر. ایک آدمی صرف 10% اپنے آپ کو امپروو کرے، خدا اس کو زیادہ انعام دیتا ہے. کس کے مقابلے میں؟ جس نے مثلا 80% اپنے آپ کو پہنچا لیا، اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. کیوں؟ اس کا بیک گراؤنڈ 10% کا بھی نہیں تھا، اس نے 100% ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو 10% پہ پہنچایا ہے، اس کو انعام ملے گا. میرا بیک گراؤنڈ اتنا اچھا تھا، میں نے 1% 2% ایفرٹ کی، میں اس جگہ کے اوپر پہنچ گیا. انعام کس کو زیادہ ملے گا؟ جس نے ایفرٹ زیادہ کیے. یہ بہت باریک نقطہ ہے یہاں پر. دین اسلام خداوند متعال کا نظام ظالمانہ نہیں ہو سکتا ہے، خداوند متعال کے نظام میں عدل محض ہے، وہ ظلم نہیں کرے گا. لہذا جتنے بھی لوگوں کے پاس بیک گراؤنڈ اچھا ہے، ان کی ڈیوٹیز مختلف ہیں بالکل، ان کو زیادہ امتحان دینا پڑے گا، زیادہ سختی سے گزریں گے، اور ان کے لیے انعام حاصل کرنا سخت سے سختر ہوتا چلا جائے گا. لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مثلا عام آدمی، ایسی میں کہہ رہا ہوں، روایت میں ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے، لیکن مثلا عام آدمی 70 لوگ جنت میں جائیں گے، پھر ایک عالم جنت میں جائے گا. جتنی دیر میں 70 لوگوں کا ایگزام ہوگا، حساب کتاب ہوگا، ایک عالم کا اتنی دیر لگ جائے گی. کیوں؟ تیرے پاس علم تھا، تو نے تقویٰ پرہیزگاری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی تو نے یہ پرفارم کر کے دیا ہے. ابھی آپ سے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ماں باپ اہل بیت کے ماننے والے، بچپن سے سینٹر میں آ رہا ہوں، پیدا ہونے کے کچھ دن کے بعد سے نماز، قرآن، زکوٰۃ، مثلا عزاداری سب سنتا ہوں، اب بھی تقویٰ نہ آئے، خدا چھوڑے گا اتنی آسانی سے؟ نہیں پوچھے گا مجھ سے؟ بھائی پوچھے گا. تو یہ خدا کا عدالت کا ایک نظام ہے, اس کے اوپر توجہ فرمائیے, یہ بہت سخت نظام ہے خدا کا عدل. اسی لیے تو کہتے ہیں ربنا عاملنا بفضلک یا کریم, اے خدا ہم سے اپنے فضل و کرم کا معاملہ کر. ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم, ہم سے عدل کا معاملہ نہ کر, ہم عدل کے معاملے میں فیل ہو جائیں گے سب. تو یہ بہت سخت ہوتا ہے, اس پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی, تب ہم اس معرکے کے اندر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. البتہ انعام بھی خدا زیادہ رکھتا ہے, پھر انعام زیادہ رکھ دیتا ہے اگر کوئی ایفرٹس کرے, اپنے پوٹینشلز کو استعمال کرے اور وہ ایک اچھے ریوارڈ کی جگہ پہ پہنچ جائے تو اس کو انعام پھر خدا بہت زیادہ دیتا ہے. اور آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے, آج کے زمانے میں جتنی بے حیائی آسان ہے, جتنی گمراہی آسان ہے, واقعاً کام بہت سخت ہو گیا ہے. 200 سال پہلے, 100 سال پہلے, تو میں 100 سال بھی زیادہ کہہ رہا ہوں, 100 سال پہلے ایک آدمی بے حیائی کا کوئی منظر دیکھتا, کوئی سین دیکھتا, زندگی میں ایک دفعہ دیکھتا یا دو دفعہ دیکھتا؟ ابھی ہمارا بچہ اگر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ گیا تو قربتاً اللہ 10 دفعہ سے کم پہ تو واپس نہیں اٹھے گا. یہ تو عالم ہے ہمارا. جو سین 50 سال پہلے, 100 سال پہلے کوئی بندہ, نارمل بندہ, گندا کوئی سین زندگی میں ایک دو دفعہ دیکھتا, یہ روزانہ دیکھے گا, روزانہ دیکھے گا. اب ہمیں پلان کرنا پڑے گا کہ بھائی اس کو کیسے بچائے. اس بیچارے کے اوپر بھی خوب محنت کرنی پڑے گی کہ اس مصیبت سے کیسے نکلے, ورنہ ہمیں معلوم ہے پھر کیا ہوگا. بہن میں آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, خداوند متعال نے یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کریم کے محضر میں حاضر ہو سکیں, قرآن کریم سے سیکھ سکیں. اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے فرزند نماز قائم کرو, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو, واصبر علی ما اصابک, اور جو مشکلیں تمہارے سامنے آئیں, جو ٹف ٹائم تمہارے سامنے آئے گا, پیشنس دکھاؤ, صبر دکھاؤ. یہ صبر کی ورڈ ہے, صبر کی ورڈ ہے. اگر کوئی انسان مجھ سے کہے کہ مولانا مجھے کوئی ایک صفت بتا دیں جس پہ میں کام کروں تو میں کنفرم ہو جائے کہ میں جیت جاؤں گا معاملہ, میں شروع کرتا ہوں ویسے تو سچائی سے, تو میں کہتا ہوں سچے بن جاؤ. لیکن ایک بات مجھے پتا ہے, سچائی سے پہلے صبر چاہیے. جو آدمی صابر نہیں ہوگا وہ سچا بھی نہیں بنے گا. سب سے پہلی انر کوالٹی جو انسان کو چاہیے میدان کے اندر, صبر, صبر چاہیے. بہت مشکل ہے, کام مشکل ہے, انعام بھی زیادہ ہے. افضل الاعمال احمزها, نبی نے فرمایا ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والے اعمال, جس کے اوپر سب سے زیادہ ریوارڈ ملتا ہے, وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو سب سے ٹف ہوتے ہیں. صبر بہت ٹف ہے, صبر بہت ٹف ہے. صبر کے لیول کیا ہوتے ہیں, صبر کہاں کہاں کرنا ہوتا ہے, انشاءاللہ کسی اور موقع پر. ویسے تو پوائنٹ ہے یہاں پر, لیکن بہرحال 10-15 دن میں ہی بالآخر یہ سورہ ختم کرنی ہے, ورنہ اس طرح چلے تو پھر دوسرا پتہ نہیں کتنا کیا کرنا پڑے گا, آدھے پہ چھوڑنا پڑ جائے گا ورنہ تو. تو لیکن ایک بس پوائنٹ ہے, یہ کہ میں کوڑھتا رہوں اور خاموش رہوں اور کہوں میں نے صبر کیا, یہ صبر نہیں ہے. اندر سے میں کوڑھ رہا ہوں, بول نہیں رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نہیں بول رہا نا, یہ میرا صبر ہے. یہ اتنا سا صبر ہے. اصل صبر کیا ہے؟ جو خدا دے وہ لے لو, اور کوڑ کوڑ کے مت لو, ہنسی خوشی لے لو, ہنسی خوشی لے لو. اصل صبر یہ ہے, دل مطمئن رہے. اگر میں کوڑ کوڑ کے کوئی چیز خاموش رہا, اس پہ انعام ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس پہ بھی ریوارڈ ملے گا, لیکن ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. جو انر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جو انلائٹمنٹ ہوتی ہے ہرٹ کی, یہ ہرٹ کی انلائٹمنٹ اس وقت آتی ہے جب انسان اپنی کانسنٹ دیتا ہے خدا کو, خدا ہے میں تجھ سے راضی. تو کہتے ہیں خدا راضی ہو یہ آسان ہے, بندہ راضی ہو خدا سے یہ مشکل ہے. خدا تو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے, یا سری الرضا, بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے, بندہ خدا سے راضی نہیں ہوتا، چک چک کٹ کٹ گر گر لگا ہی رہتا ہے، اس کو چھوڑے کسی طریقے سے کہ خدا جو تو نے چاہا ہم بھی خوش، جس میں تو خوش اس میں ہم خوش. یا اللہ، کربلا ہر چیز کی معراج ہے نا، رزن بے قضائے کا. یا اللہ، اللہ اکبر. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، صبر کرو اس پر جو تم پر پہنچے، جو تمہیں فیس کرنا پڑے اس پہ صبر کر لو. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ان کاموں میں سے ہے جس کے لیے بہت سالڈ ول دکھانی پڑتی ہے. چھوٹا موٹا ارادہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہاں انسان کو بہت اسٹرینتھ دکھانی پڑتی ہے. تو یہ من عزم الامور ہے. چند جگہیں ہیں قرآن کریم میں جہاں پر خدا نمتار نے کہا کہ یہ بڑی بات ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، صبر کرنا مشکل کام ہے. لیکن صبر پہ جو انعام ہے، دو ٹرمنالوجیز قرآن کریم میں ایسی آتی ہیں، جہاں آتی ہیں انعام لاتی ہیں، ایک صبر ہے اور اس سے زیادہ جنرلائز ٹرم ہے تقوی. صبر اور تقوی، اس پہ خدا نمتار نے سارے وعدے کیے. مثلا جنگ بدر میں 5000 فرشتے اللہ کے نبی اور ان کے اصحاب پہ نازل ہوئے، کیوں؟ خدا فرماتا ہے چونکہ تم نے صبر کیا، اس لیے صبر کرو گے فرشتے بھی نازل ہو جائیں گے. آج بھی نازل ہوں گے خدایا یا نہیں ہوں گے؟ آج بھی ہوں گے، آج بھی ہوتے ہیں، ہوں گے نہیں، ہوتے ہیں، اللہ دکھاتا ہے. ولا تصائر، آج جو آئے کریمہ شروع کرنی، ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. اب ذرا سا یہاں پہ ایک پوائنٹ سائیکالوجی کا نکال کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس آئے کریمہ کی تشریح، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. دو ٹرمنالوجیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں آسان ہے، اس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج. باڈی لینگویج صحیح ہے. مثلا بہت معذرت کے ساتھ، ہم لوگ بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے، جب بڑے ہوئے تو کھیلتے نہیں تھے لیکن دیکھتے تھے. پھر اب تو آپ کو پتہ ہے زندگی میں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ انسان کچھ دیکھے یا کھیلے، لیکن مثلا جب دیکھتے تھے اور بیٹس مین کوئی کھڑا ہوتا تھا اور پہلی بالر نے بال کی تو یہ بتا دیتے تھے کہ اس کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے، ڈر رہا ہے، چڑھ کے کھیلے گا، دب کے کھیلے گا، کیا کرے گا، باڈی لینگویج بتا دیتی ہے. تو مثلا میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوں اور کوئی سمجھنے والا ہو تو میری باڈی لینگویج سے اس کو پتا چلے گا یا نہیں پتا چلے گا؟ سب پتا چل جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، باڈی لینگویج بول دیتی ہے. آپ کی باڈی لینگویج بولے گی یا نہیں بولے گی؟ یا آپ سواہلی میں بولیں گے، میں اردو میں بولوں گا، مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی؟ نہیں، یہ جو باڈی لینگویج ہے نا، یہ کسی لینگویج میں نہیں بولتی ہے، یہ ایک ایسی طرح بولتی ہے جو سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ ہو گئی باڈی لینگویج. ایک اور مسئلہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فیشل ایکسپریشن، چہرے کے جو اثرات ہیں، اس میں بھی کوئی لینگویج نہیں ہے، یہ بھی یونیورسل ہے، انٹرنیشنل ہے. تو آپ کی باڈی ایک موومنٹ کرتی ہے، ایک ایکشن دکھاتی ہے، وہ باڈی ایک لینگویج رکھتی ہے. یہ جو فیس ہے، اس کی بھی لینگویج ہے، ہاں اس کی بھی لینگویج ہے، اس کی پرفیکٹ لینگویج ہے. بڑے کام ہوئے اس کے اوپر سائیکالوجی میں اور مختلف فیلڈز کے اندر. تو مثلا انسان کے فیس میں جتنے بھی مسلز ہیں، ان سب کے کمبینیشن سے ایموشنز ریفلیکٹ ہوتے ہیں. مثلا اگر ایک انسان پریشان ہے تو اس کے چہرے کا ایک ایکسپریشن ہوگا، لیکن جب وہ انسان ڈرے گا تو اس کا وہی ایکسپریشن ہوگا؟ نہیں، ڈر کا علیحدہ ہوگا، خوف کا علیحدہ ہوگا، اس کا پریشانی کا علیحدہ ہوگا. اچھا اگر ایک آدمی خوف کی وجہ سے پریشان ہے تو دونوں کا کمبینیشن پہلے اور دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگا؟ ہاں، یہ تیسرا کمبینیشن ہوگا. تو اس طرح ہر ایموشن کا ایک فیشل ایکسپریشن ہے. حضرت لقمان نے دو نصیحتیں کی ہیں، ایک کا تعلق فیشل ایکسپریشن سے ہے، دوسرے کا تعلق باڈی لینگویج سے ہے. لیکن حضرت لقمان کو نہ چہرے سے کام ہے نہ باڈی سے کام ہے، ان کو کس سے کام ہے؟ ان کو چہرے اور باڈی کے پیچھے جو اسپرٹ چل رہی ہے اس سے کام ہے. چہرے اور باڈی کا مسئلہ ان کو نہیں ہے، انہوں نے تو ایکسپریشن کو استعمال کیا ہے، اصل کام کس سے ہے؟ اصل کام اس کے جو دل میں گزر رہی ہے اس سے ہے، دل میں جو گزر رہی ہے اس سے ہے. وہ کیا ہے؟ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو انسان کا ایک چہرہ ہے، اس کی ایک باڈی ہے، یہ ریفلیکٹ کرتی ہے اس کے انر سیلف کو. وہ جو انر سیلف ہے وہ خود کسی چیز کا ریفلیکشن ہوتا ہے. تھوڑی سی ڈیپتھ میں جا رہے ہیں ہم لوگ. باڈی اور فیس ریفلیکٹ کرتے ہیں اندر کو. یہ اندر کو جو ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اندر کا آتا ہے بلیفز سے، عقائد سے. اب ایک مثال فرمایا، ولا تسائر خدك للناس، کوئی آدمی باتیں کر رہا ہو کسی سے، دیکھیں میں نے آپ کے سامنے چہرہ بنایا، آپ نے ریڈ کر لیا. کوئی آپ کو فیشل ایکسپریشن کا ماہر ہونا چاہیے، مثلا میں اگر آپ کے سامنے یوں کروں فوراً آپ کو پتا چل جائے گا بھائی یہ کچھ چہرہ کچھ اور ہے، صحیح ہے؟ انسان چہرہ ٹیڑھا کر کے کسی سے بات کرے یوں کر کے، تو مثال کے طور پر کیا ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس آدمی کے اندر دل میں کچھ اور گزر رہی ہے، یہ ایروگنس ہے کچھ اس کے اندر. مثلا چہرہ بنانا کتنا آسان ہے، یہ تو میں نے بنایا ہے. ہمارا نفس ہر وقت چہرہ بناتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے، میں چھپا نہیں سکتا ہوں. ایک اس فیلڈ کا سائنٹسٹ تھا، اس نے کیا کیا، لوگوں کی ویڈیوز بنائی، ان ویڈیوز کو پتہ نہیں 16 فریمز پر سیکنڈ پر چلایا، ایک سیکنڈ کے 16 فریم کر دیے اس نے، اور ایک ایک فریم کو یوں یوں کر کے دیکھتا تھا. تو اس کو یہ نظر آیا کہ جو انسان ایک سیکنڈ میں اپنا چہرہ ہے یہ بھی کئی دفعہ تبدیل کرتا ہے، ایک سیکنڈ میں. اور پھر وہ نکالتا تھا کہ یہ دیکھو بیچ میں اس نے کیا چہرہ بنایا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر آیا تھا اور چلا بھی گیا تھا، پتہ بھی نہیں چلا تھا کسی کو، لیکن ہوتا ہے. فیشل ایکسپریشن کے ماہر پکڑ لیتے ہیں. اچھا ایک ہمارا فیس اور باڈی ہے، اس کے پیچھے ایک اندر ہے، وہ اندر کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایروگینس ہے جو نیگیٹو ہے، ایک پازیٹیو ہو سکتی ہے. مثلا ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، اس نے آپ کی طرف دیکھا. مجھے یاد ہے ایک صاحب کا فوت ہو گیا، میں جب بالکل طالب علم، نیا طالب علم تھا، تو میں ایک دفعہ ان سے ملنے گیا. اس آدمی نے اتنی اچھی طرح مجھے ملنے پر دیکھا. آج اس واقعے کو تقریباً 33 ایئرز ہو رہے ہیں، میں اس کا چہرہ بلا نہیں پاتا. اتنا اچھی طرح اس نے مجھے دیکھا، ہنس کر مسکرا کر، میرا دل چاہا کہ میں اس سے گلے لگ جاؤں. اس کا جو فیس تھا نا، وہ اس کے اندر کی کائنڈنس کو ریفلیکٹ کر رہا تھا، اس کے اندر کے لو، ایموشن، افیکشن کو ریفلیکٹ کر رہا تھا. اچھا اب سوال یہ، ایک آدمی کا چہرہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی ایروگنس کو، ایک آدمی کا چہرہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی کائنڈنس کو. اسی میں ذرا سا روک کر بتا دوں، یہ جو آج کل ایم بی ایس وغیرہ کرواتے ہیں نا، مارکیٹنگ وغیرہ کے، یہ انسانوں کو بڑا دھوکہ باز بنا دیتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جب بھی تمہارے سامنے کلائنٹ آئے نا تو ذرا مسکرا کے ملو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پیچھے سے چھری تیز کرو اور مسکراتے رہو، اور جہاں موقع ملے اس کے پیٹ میں گھپو دینا. یہ کیا ڈرامہ ہے، منافقت سکھاتے ہیں لوگ. یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں اس کی. اور الحمدللہ اللہ نے انسان کو اتنا ہوشیار بنایا، وہ سیلز مین کی مسکراہٹ کو اور ماں کی مسکراہٹ کو فوراً سمجھ جاتا ہے. یہ سیلز مین مسکرا رہا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ اور ماں مسکراتی ہے تو اس کا بیچاری کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ انسان بہت ہوشیار ہے. ایک رائٹر تھا، نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے مجھے، میرا دل نہیں چاہتا میں ادھر ادھر کے لوگوں کا نام لوں، میں سوچتا ہوں صرف اہل بیت کا، نبی اور اہل بیت کا نام لوں پھر، لیکن بال کہیں ان کے چاہنے والوں کا بھی لیتا ہوں، ان کے شاگردوں کا بھی، لیکن جو بالکل آؤٹ ہوتے ہیں ان کا نہیں لینا چاہتا، پھر بھی کبھی کبھی نکلتا ہے. تو بہرحال ایک رائٹر تھا، تو اس نے اس کو ریفلیکٹ کیا تھا کہ انسانوں کے اندر یہ کیا مشکل ہے جو ڈال دیے. بہرحال ابھی اس کو چھوڑتا ہوں. تو ایک انسان کے اندر اچھائی ہے، نعوذ باللہ ایک انسان کے اندر برائی ہے. یہ جو اندر اچھائی ہے برائی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ فیشل ایکسپریشن تو اس کے اندر کا اثر ہو گیا، فیس اس کا خوبصورت ہے، مثلا اچھا لگا انسان کو، تو کیوں اندر کائنڈنس تھی. یہ اندر جو کائنڈنس ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ آتی ہے بلیف سے، عقائد سے. اس کا ایمان کس چیز پر ہے؟ مثلا جو آدمی ایروگینس دکھا رہا ہے، ایروگینس دکھا رہا ہے، چہرے سے دکھاتا ہے، چہرہ موڑ کے ملتا ہے لوگوں سے، اس کے اندر ایروگینس ہے، یہ ایروگینس کہاں سے آئی ہے؟ ایک بات صاف پتا ہے، اگر یہ خدا کو مانتا ہوتا تو ایروگینٹ نہ ہوتا. اگر واقعاً خدا کو مانتا، خدا کو، اللہ کو اس کی تمام اسماء حسنہ کے ساتھ مانتا کہ خدا عادل ہے، خدا ناظر ہے، خدا ججمنٹ دے گا، خدا سزا بھی دے گا، خدا ساتھ دیتا ہے مخلوق کا، خدا اپنی مخلوق کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، رعوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سب مانتا، تو خدا کی کسی مخلوق کے سامنے ایروگنس دکھاتا ہی ہے؟ جرأت نہیں کر سکتا تھا یہ. یہ جو اس نے ایروگنس دکھائی ہے، اس کا مطلب ہے یہ خدا کو اصل میں نہیں مانتا ہے، نام کا مانتا ہے یہ. اگر کوئی انسان واقعاً ڈے آف ججمنٹ کو مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، من یامن مثقال ذرۃ خیرا یرہ کو مانتا ہو، کسی دوسرے انسان پہ ظلم کرے گا؟ کسی کا حق مارے گا؟ اگر یہ واقعاً اس خدا کو مانتا ہو جو قرآن کریم میں فرماتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو میں ایک نامہ اعمال بناؤں گا، تمہاری گردن میں لٹکا دوں گا اس کو میں، جو کچھ تم کر رہے ہو میں تمہارے ضمیر کے اندر چھپا کے رکھوں گا، قیامت کے دن آشکار کر دوں گا، تم چہروں سے پہچان لیے جاؤ گے، تم میدان حشر میں منہ نہیں چھپا سکو گے. یہ خدا خود قرآن کریم میں فرماتا ہے. جو اس خدا کو مانتا ہو ان اوصاف کے ساتھ، یہ کسی بندے پہ ظلم کرے گا؟ چھوڑ دو کہ قتل کرے گا، چھوڑ دو کہ اس کو نعوذ باللہ بے آبرو کرے گا، بے عزت کرے گا، چھوڑ دو کہ اس کے ساتھ یہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. مولا اس لیے فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی زمین اور آسمان کے خزانے دے کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا کھینچنے کے برابر ظلم کروں، تو میں نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. اتنا سا ظلم کہ چونٹی کے منہ سے ویٹ یا جو مثلا بار لے جو بھی کہیں آپ، اس کا چھلکا، دانا نہیں چھلکا، اس کے منہ سے چھین لوں، چونٹی کو ماروں نہیں، صرف چھلکا چھین لوں، یہ نہیں کروں گا. سب کچھ کھلا ہوا ہے. تو اب تین لیول ہو گئے. ایک لیول ہو گیا فیشل اور باڈی کا، ایک اس کے پیچھے لیول ہو گیا انسان کے جو انر سیلف ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور لیول ہو گیا، وہ کس کا ہے؟ بلیفز کا، عقائد کا. اب آپ مجھے بتائیے، یہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنا چہرہ بس مسکرا کے رکھو، باقی جو کرنا ہے کرو، یہ مجھے منافق نہیں بنا رہا؟ یہ مجھے پکا منافق بنائے گا. مجھے کہاں سے سیکھنا چاہیے؟ مجھے سیکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں جا کر دیکھوں میں خدا کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں، ڈے آف ججمنٹ پہ میرا بلیف ہے یا نہیں ہے، نبی اور ان کی اولاد کے میسج کی ریالٹی پر میرا بلیف ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بلیف ہے. اب سوچوں اس بلیف کے ہوتے ہوئے کس ٹائپ کا انسان مجھے ہونا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، سیلفش ہونا خدا قبول کرے گا؟ جب میں اپنے اندر آپ کو ڈیولپ کر لوں گا نا، تو پھر میں کہوں گا فار گیٹ اباؤٹ یور فیس، فار گیٹ یور باڈی، اٹ ول ریفلیکٹ بائی اٹ اون سیلف، خود بخود کرے گی، اتنا خوبصورت چہرہ دے گی، ہمیں تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم اندر سے صاف ستھرے ہوئے. آپ دیکھ لو بچوں سے مل کر لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں، کیوں لوگ جو معصوم بچے ہوتے ہیں ان سے مل کے خوش ہوتے ہیں؟ کیوں؟ ایک کوالٹی ہے بچے کے اندر، کیا؟ بچہ منافق نہیں ہوتا. ساری منافقت بڑے اس کو بیچارے کو سکھا دیتے ہیں. وہ پہلے تو دیر میں سکھاتے تھے، اب بہت تیزی سے سکھا دیتے ہیں. کیسے سکھاتے ہیں؟ ایک سین سناتا ہوں آپ کو منافقت ہم لوگوں کی سکھانے کا. وہ کیا ہے، وہ ایک بچہ تھا، لطیفہ سنا دوں، اتنی دیر سے میں بمباری کیے جا رہا ہوں میرا آخر. وہ ایک بچہ تھا، اس کے گھر پہ کوئی بندہ آیا، تو وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا جی فلاں بندہ آیا. کہنے لگا اچھا بدبخت پھر آ گیا، اچھا بٹھاؤ اسے. تو وہ بٹھاتا ہے تو باپ پوچھتا ہے کہ وہ تم نے بٹھا دیا ان کو؟ کہنے لگا ہاں میں نے بدبخت کو بٹھا دیا. وہ گیسٹ چلا جاتا ہے، باپ اس کو بتا کہ وہ پاگل، یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے کیا کیا کہ تو نے ان کو بدبخت کہہ دیا، آپ نے تو کہا تھا بدبخت ہے، تو میں نے کہہ دیا. کہنے لگا نہیں یہ نہیں کرنا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ بدبخت نہیں ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں ہے تو بدبخت، لیکن بولنے کا نہیں ہوتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم پہلے پتا نہیں تھا کہ بولنے کا نہیں ہوتا، اب نہیں بولوں گا، ختم ہو گیا معاملہ. اگلی دفعہ پھر آیا تو اس نے آ کے باپ کو کہا، باپ وہ بدبخت آ گیا. کہنے کا ابے بولنے کا نہیں ہے, یاد ہے نا تجھے؟ اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. پھر آگے اس نے کہا بٹھا دیا, کہنے کا ہاں وہ بدبخت کو بٹھا دیا جس کو بتانے کا نہیں ہے. اب اس بچے کو جب ٹھیک ٹھاک کٹ پڑے گی نا, اب یہ منافقت سیکھ لے گا, اب یہ منافقت سیکھے گا. باپ صحیح نہیں کرے گا اپنے آپ کو, اس کو سکھائے گا کہ بیٹا جس طرح میں منافقت کرتا ہوں نا تو بھی منافقت کر. پھر یہ ایسا استاد ہو جائے گا منافقت کا, پھر یہ اپنے باپ سے بھی منافقت کرے گا. پھر جب یہ اپنے باپ سے منافقت کرے گا نا تو باپ خدا سے کہے گا خدا یہ میرے بچے نے میرے ساتھ کیا کیا, تو فرشتے اس سے کہہ رہے ہوں گے جو تو نے سکھایا اس نے وہی کیا ہے, تو نے یہی سکھایا تھا. اب میں کیا کروں کہ بھائی میرے بچے اچھا سیکھے؟ صرف ایک کام کر لو, خود اچھے بن جاؤ, اچھے بن جاؤ. سبسٹینشلی یا فیشل؟ فیشل سے کچھ نہیں چلتا ہے, سبسٹینشلی. فیشل سے شاید سپر مارکیٹ چل جائے, دکان چل جائے, فیشل سے فیملی نہیں چلتی. فیملی اندر سے چلتی ہے, اندر سے. اور یہ میں بتا دوں, کمیونٹی بھی بلڈنگ اور چیئروں سے نہیں چلتی ہے, کمیونٹی بھی اندر سے چلتی ہے, اندر سے چلتا ہے سب کچھ. یہ خدا کا نظام ہے, یہ جو خدا متعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے, یہ سب اسی کی طرف لے جانے کے لیے. میں نے آپ کا بڑا وقت لیا آج اور اس کو عرض کرنا تھا. ولا تسائر خدک للناس, بہت خوبصورتی سے ارشاد فرمایا حضرت لقمان نے, فرمایا چہرے کو ٹیڑھا کر کے نہ ملو مومنوں سے, نہیں مسلمانوں سے, نہیں انسانوں سے. یہ حکم مومنوں کے ملنے کا نہیں ہے, مسلمانوں سے ملنے کا نہیں ہے, یہ حکم کس سے ملنے کا ہے؟ انسانوں سے ملنے کا ہے. ولا تسائر خدک للناس, انسان سے ملتے وقت چہرے کو ٹیڑھا مت کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پہ اکڑ اکڑ کے مت چلو. ایک فیشل, ایک باڈی, اور دونوں کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے سے مطلب ہے. ایروگینس مت دکھاؤ, یہ خدا کو پسند نہیں ہے. ایک روایت, ایک حدیث قدسی میں خدا نے فرمایا کہ نبی کو خطاب فرمایا اور کہا کہ اے احمد, ان کی ذات گرامی پر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد, فرمایا. اب نبی کو جو ڈائریکٹ خطاب ہوتا تھا اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. فرمایا نبی کا نام لیا اور فرمایا کبریائی یہ میری ردا ہے, کبریائی میرا اوڑھنا ہے, اگر کوئی اوڑھنے کی کوشش کرے گا تو اسے ذلیل کروں گا. کیا مطلب؟ فرمایا یہ صفت تم لوگوں کی صفت نہیں ہے, یہ صفت میری صفت ہے. اگر کوئی انسان اس کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ بھی کبریائی دکھائے, خدا فرما رہا ہے اس کو میں ذلیل کروں گا, اس کی عزت نہیں چھوڑوں گا میں. اور اس کی یہ کیوں ہے؟ خدا کیا مثلا اس کو کہہ رہے تم میرے تم نے اسفیئر میں پاؤں کیوں رکھا؟ نہیں, اس لیے نہیں. خدا اپنی تمام تر کبریائی کے ساتھ اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اور جب کوئی بندہ کسی بندے کے سامنے بڑائی دکھاتا ہے نا, تو خدا پسند نہیں کرتا کوئی میرے کمزور بندے پہ ظلم کرے. نہ کہ خدا یہ کہہ رہا ہے تو میری کوالٹی کو کیوں ایڈاپٹ کر رہا ہے, میں تجھے پنش کروں گا اس بات کے اوپر, نہیں اس بات پہ نہیں ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے میں کتنی بھی کبریائی رکھتا ہوں نا, اور مجھ سے بڑھ کر کس کی کبریائی. خدا کہہ رہا ہے میں کتنی بھی کبریائی رکھتا ہوں, میں جتنا مخلوق کو چاہتا ہوں وہ تیری ماں سے زیادہ چاہتا ہوں. لیکن جب کوئی بندہ یہ کبریائی دکھاتا ہے, ایروگینس دکھاتا ہے, تو کیا وہ دوسرے کو چاہتا ہے پھر؟ نہیں, ظلم کرتا ہے. اور ایک پوائنٹ ہمیشہ آپ دیکھ لیجئے گا, خدا کہیں بھی انسان کا انسان پر ظلم برداشت نہیں کرتا, کبھی خدا برداشت نہیں کرتا. کوئی انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرے, خدا کبھی برداشت نہیں کرے گا, سزا ضرور دے گا اسی دنیا میں. جو برزخ میں کرے گا وہ تو بھول جاؤ, جو محشر میں کرے گا وہ تو بھول جاؤ. کہتا ہے میں ایروگینٹ انسان کو قیامت کے دن چونٹی بناؤں گا, سارے خلائق سے کہوں گا اس کو کرش کرو, ساری مخلوق سے کہوں گا اس کو رون دو رون دو، سب کا حساب پہلے لوں گا، اس کا حساب سب سے آخر میں لوں گا، ساری مخلوق سے کرش کروا دوں گا اس کو. کیوں؟ اس نے میرے بندوں کے سامنے ایروگینس دکھائی تھی. کیوں میرے کمزور بندوں کے سامنے ایروگینس دکھائی؟ خدا پسند نہیں کرتا. ولا تسائر خدك للناس، لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو مت موڑو، اچھی طرح پیش آؤ. تمہارا بھائی ہے یا اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے عزت دو اس کو. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے، نہ مسلمان اور اسلام اور مومن کی بات ہو رہی ہے. لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم کو کرامت دی ہے، کوئی بھی ہو. ولا تمشی فی الارض مرحا، ایک اور سورہ مبارکہ کے اندر خدا متعال نے ظاہر سورہ اسراء کے اندر وہاں پہ فرمایا کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ تم پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو. کیوں اکڑ رہے ہو؟ کس بات کی اکڑ ہے؟ لن تبلغ الجبال طولا، تم پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو سکتے. ولن تخرق الارض، تم نہ زمین کو چیر سکتے ہو نہ تم پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو. تمہارا اکڑنا کس بات کا؟ یہ کیوں خدا متعال نے کہا تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، تم پہاڑ سے اونچے نہیں ہو سکتے؟ کیوں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے جب تم ایروگینس دکھاتے ہو نا تو تمہارا وہ جو جوہر انسانیت تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب تمہارے اندر کیا رہ گیا ہے؟ تمہارے اندر 80 کلو کا 60 کلو کا باڈی رہ گیا ہے. یہ باڈی اس زمین سے چھوٹی ہے اور اس پہاڑ سے بھی چھوٹی ہے. تم ذلیل ہو پھر اس کا مطلب ہے. ایروگینس دکھانے والے انسان کے اندر اسپرٹ کل ہو چکی ہوتی ہے، مر چکی ہوتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایکچولی اسپریچول ڈیڈ پرسن ہے وہ. لہذا خدا متعال فرماتا ہے جب میرا رسول تمہیں زندگی کے لیے پکارے تو لبیک کہو تاکہ وہ لما یحییکم استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں. کیا مطلب؟ اگر کوئی خدا کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اسپریچولی ڈیڈ پرسن ہے، ڈیڈ ہے وہ. تو خدا متعال کہتا ہے جب تم مر گئے ہو تو تمہاری تو صرف باڈی رہ گئی. باڈی کتنی ہے؟ 6 فٹ 5 فٹ 60 کلو 80 کلو. تو تم تو زمین سے بھی چھوٹے ہو، تم تو پہاڑ سے بھی چھوٹے ہو، تمہارے اندر ہے کیا؟ لیکن اگر کسی کے اندر اسپرٹ زندہ ہونا تو پھر خدا پہاڑ اور زمین کو کہتا ہے یہ سب میں نے تمہارے لیے تسخیر کر دیے. دیکھو نا دونوں قرآن میں ہیں. ایک جگہ قرآن فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں میں نے تمہارے لیے تسخیر کیا ہے. ایک جگہ کہتا ہے نہ تم زمین کو چیر سکتے ہو نہ تم پہاڑوں سے اونچے جا سکتے ہو. تو بھائی خدا تو اس انسان کو کبھی کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان تیرے لیے، اور کبھی کہتا ہے تم زمین کو نہیں چیر سکتے ہو، پہاڑ سے اونچے نہیں جا سکتے. تو فرق کہاں پر ہے؟ کہہ رہے فرق کہاں پر ہے؟ جب تمہاری روح میری بندگی میں ہوتی ہے نا تو میں سخر الکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان تمہارے لیے تسخیر کر دیتا ہوں. لیکن جب تم میری بندگی سے نکل جاتے ہو اور کبریائی دکھانے کے موڈ میں آتے ہو میرے بندوں کے سامنے، تمہاری روح مر چکی ہوتی ہے، تمہارا جسم رہ جاتا ہے 60 کلو کا. یہ 60 کلو کا جسم نہ زمین چیر سکتا ہے نہ پہاڑ سے اونچا ہو سکتا ہے. ختم ہو گیا معاملہ. ہو کیا تم؟ انسان بنو انسان. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری بندگی کرو. خدا نے متعال فرماتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اس سے یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو تمہیں کمال تک پہنچا دے گا، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو تمہیں عبادہ صالحین میں پہنچا دے گا، اللہ کے صالحین بندوں میں پہنچا دے گا. ولا تسائر خدك للناس، کبھی انسانوں کے سامنے چہرہ ٹیڑھا کر کے مت بولو. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے مت چلو. اب ان دونوں کا ریزن اگلی آئے کریمہ میں آ گیا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. میں نے عرض کیا نا جب بھی آئے کریمہ کا اینڈ ہوتا ہے نا تو اس میں یا پیچھے کی آیتوں کی لاجک ہوتی ہے یا اگلے والی آیتوں کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، خدا پسند نہیں کرتا کسی بھی دو صفت میں مختال فخور. مختال کسے کہتے ہیں؟ اپنے امیجنیشن کے اندر تانے بانے جوڑتا رہتا ہے، ریالٹی میں کچھ نہیں ہے، امیجنیشن میں کچھ جوڑتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں مختال. ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ ہے، پتہ نہیں کیا کیا اپنے دماغ میں بناتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں مختال. فخور کس کو کہتے ہیں؟ فخور اس کو کہتے ہیں جو اپنے اوپر بہت ایروگینٹ ہوتا ہے، پراؤڈ ہوتا ہے. البتہ پراؤڈ ایک پازیٹیو سینس میں بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ایروگینس تو بالکل ہی نیگیٹو سینس ہے. اس کو فخور کہتے ہیں، اپنے اوپر بہت زیادہ فخر کرنے والا. لوگوں کے سامنے شو آف کرنے والا، تو خدا چلو گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم مختال انسان ہو. مختال کا مطلب کیا ہوا؟ امیجنیشن میں، ریالٹی سے اس کا کوئی یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے میں دوسروں سے بہتر ہوں. ایبسلوٹ امیجنیشن، کچھ بھی نہیں ہے ریالٹی. تم کچھ بھی نہیں ہو خدا کے سامنے، دوسرے انسانوں کے سامنے اس طرح کھڑو گے تو. مختال ہے. مختال ہے کیا مطلب؟ اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں شیخ چلی ہے، کان کو خواب میں رہتا ہے، اپنے خواب دیکھتا رہتا ہے ہر وقت. یہ مختال انسان ہے، یہ بیکار. فخور ہے کیا مطلب؟ اکڑتا ہے. جو عوامی زبان ہے اس میں ہم اکڑو کہتے ہیں اس کو، بھائی یہ اکڑتا رہتا ہے ہر وقت. خدا متعال فرماتا ہے میں کسی مختال اور فخور، کسی خواب و خیال میں رہنے، اس کا مطلب ہے آپ اپنی زندگی میں، میں اپنی زندگی میں چیک کرتے رہیں، اکڑ میرے اندر دن میں نے ضائع کیا، چونکہ اس دن خدا مجھے بالکل پسند نہیں کرے گا. اگر آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے نا، کسی بھی چیز کی اکڑ دکھائی ہو، کس چیز کی اکڑ ہو سکتی ہے بھائی میرے پاس دکھانے کو؟ تو ممکن ہے میں علم کے ذریعے اکڑ دکھاؤں. قرآن کی تفسیر کے ذریعے بھی فخر دکھایا نا، تو میں نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا، اپنے علم کو بھی برباد کیا. چاہے قرآن کی تفسیر کے ذریعے کیا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، خدا پسند نہیں کرتا. اب وہ مختال فخور مفسر قرآن ہو، یا بزنس مین ہو، یا پروفیسر ہو، یا وہ سبزی بیچنے والا ہو. میں نے سبزی بیچنے والا کیوں کہا؟ بعض اوقات انسان آخرت کا بھی کنگلا ہوتا ہے، دنیا کا بھی کنگلا ہوتا ہے، پھر بھی مغرور ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک انسان ہوتا ہے آخرت کا کنگلا ہوتا ہے، آخرت کا بینکرپٹ، دنیا میں کم سے کم دولت مند ہوتا ہے، تو وہ دنیا کی دولت پر اکڑ رہا ہوتا ہے. یہ بھی پاگل ہے، یہ بھی پاگل ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو آخرت کی تیاری نہ کرے وہ دیوانہ ہے. یہ دیوانہ ہے، ہے تو بلینر لیکن ہے دیوانہ. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نہ آخرت اس کے پاس ہے، نہ دنیا اس کے پاس ہے. ابے بھائی تو اب تو کیوں اکڑ رہا ہے، اب کیوں اکڑ رہا ہے بھائی؟ آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہوتا. میں ابھی روایت سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. ایک جگہ سے گزر رہے تھے، راستہ تنگ تھا. ہماری کلچر میں پاکستان میں ابھی بھی کچھ جگہوں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں 1500 سال پہلے تھیں. ہمارے کچھ ولیجز ابھی بھی 1500 سال پہلے پہ رہ رہے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہے، یہاں تو بہت نظر آتا ہے مجھے. تو وہ ہم ایک کام ہوتا ہوگا، شاید آپ نے دیکھا ہو، پتہ نہیں یہاں پہ کتنا ہوتا ہے، دوسری جگہوں پہ ابھی بھی ہوتا ہے مجھے پتا ہے. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کاؤ ڈنگ ہوتا ہے، جو گائے کا گوبر ہوتا ہے، اس کو پانی میں ڈال کر اس کو اس کے ساتھ مکس کر کے جو چارہ ہوتا ہے وہ تیار کرتے ہیں فیول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں اوپلے کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ گائے کا گوبر لیتے ہیں، اس کو چارے کے ساتھ مکس کرتے ہیں، اور اس کے گول گول سے پیکٹ سے بنا لیتے ہیں، گول گول سے ایک ڈسک ٹائپ کے بنا لیتے ہیں، اس کو دیوار پہ لگاتے ہیں. وہ گیلا ہوتا ہے، وہ چپک جاتا ہے دیوار سے، پھر تھوڑی دیر کے بعد خشک ہو کے گر جاتا ہے. پھر یہ جو گر جاتا ہے خشک ہوا ہوا، اس کو ہم چولہے میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ جلے. یہ بہت پہلے کی 20-30 سال پہلے کی پریکٹس تھی، جو گاؤں دیہات میں ابھی بھی کچھ میں چل رہی ہے، اور شاید یہاں پر بھی کہیں چلتا ہو. اللہ کے نبی کا دور تھا، وہ ایک گلی میں سے گزرنے والے تھے. ایک عورت تھی جو نسلاً حبشی تھی. عرب میں معمولاً حبشی کو اچھا زیادہ سمجھا نہیں جاتا تھا، البتہ اگر کوئی با ایمان ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اس کو بلال حبشی کہتے تھے. پھر یہ بات ہے کہ پھر اس کو بلال حبشی کہتے تھے. یا مثلاً اگر با ایمان ہوتا تھا تو، عرب نہیں بھی ہوتا تھا تو، رسول خدا اس کو سلمان فارسی کہتے تھے. پھر ہم لوگوں میں یہ دم نہیں ہے، ہم لوگوں میں یہ دم نہیں ہے. کل میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، ابھی تک اس کا ایکو میرے پاس آ رہا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس قسم کے مسائل میں میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. میں بتا دوں، میں نہیں ہلنے والا. کیوں؟ بڈھا ہو گیا اب تو بولتے بولتے. جوان تھا نا تو پھر کوئی ہلا لیتا تو شاید ہلا لیتا، اب تو بڈھا ہو گیا، اب تو لوز کرنے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے. اب میں کیا ڈروں؟ اس وقت ڈرتا یار، اب جب ڈرنے کا ٹائم ختم ہو گیا تو یہ سب کچھ تو وہ جو عورت تھی وہ حب تھی تو حبشی, اور وہ اوپلے بنا رہی تھی گائے کے گوبر سے, وہ بنا رہی تھی دیوار پہ لگا لگا کے. اچھا وہ نجاست میں اس کا ہاتھ تھا, کام بھی چھوٹا سمجھا جاتا ہے یہ, خود بھی وہ نسلن نسل کے اعتبار سے حبشی تھی. رسول خدا اس گلی سے گزرنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ ذرا سا ہٹ جاؤ تاکہ رسول خدا گزر جائیں, ان کے کپڑے گندے نہ ہوں. اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں اکڑنے کے لیے, تو رسول خدا کی گویا گستاخی کرتی ہے رسول خدا کے ساتھ, کہتی ہے ان کو گزرنا ہے تو گزر جائیں, میں نہیں ہٹتی. اب یہ بہت بے ادبی ہے کہ مثلا بھائی تمہارے پاس کچھ ہے بھی نہیں, کیا کر رہی, کیوں اس طرح سے کر رہی ہے, اور اس کو رسول خدا کو اس طرح سے کہا, اس نے رسول خدا کو گزرنا ہے تو گزر جائیں. تو رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میرے جیسے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ کیا, کبھی انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, اندر تکبر ہوتا ہے. فرمایا دعھا, اس کو چھوڑ دو, انھا مستکبرہ, یہ اندر سے مستکبرہ ہے, نسلن حبشی ہے, کام گندا کر رہی ہے, کچھ اس کے پاس نہیں ہے, ابھی بھی اکڑ رہی ہے, ابھی بھی مستکبرہ ہے. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں مستکبر ہونے کے لیے پہلے فرعون کی طرح حکومت چاہیے ہوتی ہے, نہیں, بعض لوگ جھونپڑے میں مستکبر ہوتے ہیں, بعض لوگ چھوٹے سے خاندان کے اندر مستکبر ہوتے ہیں, اور بعض لوگ پیسہ لے کے مستکبر ہوتے ہیں. اچھا بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, وہ قطعاً مستکبر نہیں ہوتے, اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اس کا تعلق دولت ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے, اس کا تعلق اندر سے ہے. بعض لوگ غریب مستکبر ہوتے ہیں, بعض لوگ امیر مستکبر ہوتے ہیں, بعض لوگ امیر اللہ کے بندے ہوتے ہیں, بعض لوگ غریب اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اس کا تعلق دولت اس سے نہیں ہے, اندر کو چیک کرتے رہنا چاہیے انسان کو کہ کہیں میں مستکبر نہ بن جاؤں, کہیں چاہے کچھ بھی کر رہا ہوں, چاہے میں نے عرض کیا قرآن پڑھ رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, اندر سے چیک کرتا رہے کہ میں کہیں مستکبر نہ ہو جاؤں. کیوں, ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, خدا کو یہ صفت پسند نہیں ہے. اور اب اتنی دفعہ تذکرہ ہوا کہ مثلا دین میں کس طرح قدر کی جاتی ہے, نہیں دیکھا جاتا رنگ کیا ہے, نہیں دیکھا جاتا نسل کیا ہے. حضرت بلال حبشی کو جو مقام دیا اللہ کے رسول نے, یا اللہ کہاں پہنچا دی. اور ہم الحمدللہ رب العالمین اس دین کے ماننے والے ہیں عزیزان محترم, ہم سے زیادہ کون جانتا ہے اس بات کو, اللہ اس کے دین نے رنگ نہیں دیکھے, اللہ اور اس کے دین نے قلب دیکھے. خدا کا دین قلب دیکھتا ہے, قلب کی پاکیزگی دیکھتا ہے. اور اہل بیت کا ماننے والا تو فوراً سمجھ جائے گا. کتنی دفعہ یہ باتیں ہو چکی ہیں, کیا خود فرزندان رسول نے, آئمہ اطہار نے کنیز سے شادی نہیں کی, کیا سندھی کنیز سے شادی نہیں کی, کیا اتنا عرب لوگ چڑے, بنی امیہ نے لیٹر بھیجے, آپ نے یہ کیسی حرکت کر دی, آپ نے یہ کیا کیا. انہوں نے فرمایا نہیں, یہ پاکیزہ عورت تھی اس لیے شادی کی ہے, تم کہتے ہو سندھی تھی, تم کہتے ہو حبشی تھی, غلط کرتے ہو تم. خدا قلب دیکھتا ہے, خدا رنگ نہیں دیکھتا ہے. میں کربلا میں پہنچ پایا نہیں, بہت سارے عرب پہنچ پائے نہیں, حبشی غلام پہنچا یا نہیں پہنچا, ہاں کس کا مقام بلند ہے, وہ جو نہیں پہنچے یا وہ جو پہنچا, واللہ جو پہنچا اس کا مقام ان سے لاکھوں درجے بلند ہے جو نہیں پہنچے اور پہنچ سکتے تھے. اور یہ وہ حبشی غلام تھا جس کو خود امام نے کہا تھا کہ تم چلے جاؤ, کچھ کو امام بلا رہے تھے اور وہ نہیں آتے تھے, وہ عرب اور حسب اور نسب میں بہت بڑے تھے. اور یہ حبشی غلام وہ تھا جس کو سید الشہداء بار بار کہہ رہے تھے تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ. یہ قلب کا اتنا پاکیزہ. عاشور کا دن آیا, اس سے پہلے بھی اور عاشور کے دن بھی سید الشہداء نے غلاموں کو بلایا, تو یہ حبشی غلام بھی تھا, اس میں غلام کو بلایا جان نام کر کے, اور غلاموں کو بلا کر کہا کہ دیکھو ہم لوگ غلاموں کو, نوکروں کو آسانی کے وقت تک اپنے پاس رکھتے ہیں, بس جب آسانی ختم ہو جاتی ہے تو ہم غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری سختی میں کیوں مجبور ہو کر ہمارے ساتھ چلیں. فرمایا ہمارا آسانی کا دور ختم ہو گیا، اب عاشور آ گئی ہے، اب سختی کا دور آ گیا، اب ہماری جو تمہارے سر پر طاقت تھی ہم نے وہ طاقت ختم کر دی، جاؤ جو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے. عرب میں غلام پر کوئی سزا نہیں ہوتی تھی چونکہ وہ تو مالک کا تابع ہوتا تھا. سید الشہداء نے ملکیت کا حق ختم کر دیا، کہا ہم نے ملکیت کا حق ختم کیا، تم نے جہاں جانا ہے چلے جاؤ، اور اگر لشکر عبید اللہ تمہارا راستہ روکے تو تم تو بتاؤ گے کہ میں غلام تھا، تو وہ تمہارے اوپر گرفت بھی نہیں کریں گے، لہذا تم لوگ چلے جاؤ. یہ جو جس کو اب میں واقعاً غلام بھی کہتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے کہ کاش یہ غلامیاں ہمیں بھی مل جاتی، کاش ایسی غلامیاں ہمیں مل جاتی. وہ سامنے آئے اور کہا کہ مولا میں تو ساری زندگی انتظار کر رہا تھا. کہا میں نے وہ لمحے دیکھے جب اللہ کے رسول آپ کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کے چلا کرتے تھے، میں نے تو وہ وقت دیکھا ہے، مجھے تو آپ کی شان پتا ہے، مجھے تو آپ کا مقام پتا ہے، میں تو ساری زندگی انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھ سیاہ پوش کو بھی موقع ملے، کبھی تو مجھے بھی موقع ملے گا. فرمایا کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا مولا میری خواہش یہ ہے کہ دیکھیے میں تو ساری زندگی سیاہ رہا ہوں، میں چاہتا تھا کہ اگر میں آپ کے لیے جان دے دوں گا تو خدا میرے جسم کو نورانی کر دے گا. مولا میرے جسم میں سے ایک بدبو آتی ہے، میں سوچتا تھا کہ اگر میں آپ کے لیے جان دے دوں گا تو میرے جسم میں خدا خوشبو ڈال دے گا. سید الشہداء نے فرمایا جاؤ جاؤ تم بھی جان دے دو. کریم دروازہ تھا نا، اس نے سید الشہداء سے جب کچھ مانگا تو سید الشہداء نے دے دیا. اب جو دو سین دو منظر آپ کے سامنے موجود ہیں، جب یہ زمین پر گرے تو سید الشہداء کے اصحاب جانے لگے کہ ہم اس کا لاشا لے کر آتے ہیں، سید الشہداء نے کہا تم سب رک رک جاؤ میں اس کا لاشا خود لے کر آؤں گا. عزیزو آپ تصور فرما رہے ہیں کیا ہوا ہے، یعنی بالکل ایسا ہوا ہے جیسے امام زمانہ تشریف لائیں اور ہمارا کوئی ساتھی جو سیاہ فام ہو وہ ان کے لیے جان دے اور امام زمانہ سب کو کہے تم سب رک جاؤ میں اس کا لاشا لے کر آؤں گا. سید الشہداء لاشا اٹھانے گئے، خود لاشے کو اٹھایا. بس میں ایک روایت اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، زحمت تمام. مولا چوتھے امام جب لاشوں کو دفنا رہے تھے تو بنی اسد ان کے ساتھ تھے، بنی اسد نے ایک لاشے کو دیکھا، اس کے اندر سے عجیب خوشبو آ رہی تھی، عجیب خوشبو آ رہی تھی. بنی اسد بیان کرتے ہیں کہ مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو اس بدن سے آ رہی تھی. پوچھا مولا یہ کس کا بدن ہے؟ فرمایا یہ ہمارے بابا کے غلام کا بدن ہے، حسین نے دعا خوشبو آئے گی. سید الشہداء کی دعا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارہ تجھ واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، قرآن کریم کا واسطہ، اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار قرآن اور اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. پاک پروردگار ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.